نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز خوف کا بیان دیکھیں گے پیج نمبر ہے 357 اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیجئے گا دیکھیں ہر نماز نماز ہے نا لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ فرض نماز کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے دماغ پہ کوئی خوف بھی ہے وہ دشمن کا خوف ہو سکتا ہے وہ جنگ کے میدان میں کھڑے ہونے کا خوف ہے کہیں حادثہ ہو گیا گاڑی سے نکلنے کا خوف ہے کوئی ایسے حالات کہ جب آپ پرسکون ہو کر فوکسڈ ہو کر نماز ادا نہ کر سکیں ٹھیک ہے ان حالات میں کیا سیدھی سی بات تھی کہ کہہ دیا جاتا نماز نہ پڑھو اللہ نے کہہ دیا ایئرپورٹ پہ ہو تو سیکیورٹی کا خوف ہے باہر پبلک پلیسز میں پڑھ رہے ہو تو لوگ کیا کہیں گے ہم نے تو 100 قسم کے خوف پھیلے ہوئے نا خاص طور پہ میں نے اور آپ نے اس ٹاپک کو اس سوچ کے ساتھ سننا ہے کہ نماز جنگ کے حالت میں بھی معاف نہیں اور نماز نہیں جماعت کی نماز تو پھر آپ کی میری باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا بات سمجھ رہے ہم صرف فقہی باتوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ان حدیثوں کو ہم اس میں اسپرچولیٹی بھی لے کر آئیں گے کہ اے اللہ تو نے اس نماز کے لیے اتنا اہتمام سکھا دیا کہ نماز جنگ کے دوران بھی اس طرح سے پڑھائی جائے گی اور اس کا ذکر سورۃ نساء میں ڈیٹیل سے آتا ہے قرآن پاک کی تفسیر کے دوران تو پہلا باب ہے اس کا صلاۃ الخوف جنگ نماز پڑھنا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان طائفة التي لم تصلي فجاءوا فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رقة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فرقى لنفسه رقة وسجد سجدتين یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف جہاد کے لیے گیا جب ہم دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے صف آرا کیا صفے بنا دی روز بنا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہی گروہ کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے اس کے بعد جو لوگ اس گروہ کی جگہ چلے گئے جس نے نماز نہیں پڑھی سمجھے پوری مسلمان جو فوج تھی وہ دو حصوں میں بٹی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے باقی اپنی اپنی جگہوں پہ پوزیشنز لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر دشمن نے حملہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھائی جو یہ رکعت پوری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے جس گروہ نے پڑھ لی یہ پیچھے واپس چلا گیا آہت ہو رہی ہے نا انہوں نے جا کر پوزیشن سنبھالی شرچے کے بولے نہیں بیچ میں یہ یاد رکھیے گا نماز میں اس قسم کی موومنٹ جو ضرورتاً کرنی پڑے کی جا سکتی ہے شرط ایک ہے کہ بولیں گے نہیں بولنے سے نماز ٹوٹتی ہے اب کیا ہوا وہ جو پیچھے دوسرا گروہ تھا وہ واپس آیا ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا رہا پھر رسول اللہ نے اپنے ہمراہی گروہ کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے اس کے بعد یہ لوگ اس گروہ کی جگہ چلے گئے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی جب وہ آئے تو آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے کیے اور سلام پھیر دیا پھر ان میں سے ہر آدمی کھڑا ہوا اور ایک ایک رکوع اور دو دو سجدے اپنے پورے کیے سمجھ آئیے بات آپ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 سے 10 قسم کی ڈفرنٹ صلاۃ الخوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ نجد کے طرف آپ گئے تو اس طرح سے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھی، آدھے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، واپس چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسرے آ گئے، ٹھیک ہے یہ کھڑے ہو گئے ادھر. اب جب دوسرے آ گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھی. اس رکعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا نا، تو کیا ہوا کہ پورے لشکر نے ایک ایک رکعت پڑھی تھی. جو ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو دونوں گروہوں نے پھر ٹرن لے کر، یہ جو کھڑے تھے نا انہوں نے اپنی پھر دوسری رکعت خود پوری کی، اور یہ جب واپس پیچھے گئے تو انہوں نے آ کر اپنی پہلی پوری کی. اب اس میں کیا ہوا، امام کی بھی دو مقتدیوں کی بھی دو، یہ سمپل طریقہ ہے. اچھا کبھی کیا ہوتا تھا، بہت انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے اور واقعی دل خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں نمازیں کتنی کیئرلیس لگتی ہیں، اور جماعت کے ساتھ بھئی کہتے سارے پڑھ لو، جو الگ الگ پڑھ لو، بعد میں پڑھ لینا قسطوں میں، اور بعض دفعہ جنگوں میں تو دوسری جگہ گئے ہوتے تھے، قصر بھی ہو سکتی تھی، لیکن اتنا اہتمام، اور یاد رکھے یہ روب پڑتا تھا دشمنوں پہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی. بس ایک آپ نے صلاۃ الخوف کیسے پڑھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پیچھے سے ایک گروہ آیا، اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ٹھیک ہے ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے چلے گئے. پھر اس کے بعد دوسرا گروہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے، تو ایک گروہ جو دو رکعت پڑھ جاتا نا، پھر وہ جب سلام پھیرتا تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، تو پہلا گروہ آتا پھر آپ اس کو دوسری رکعت پڑھاتے. یعنی اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ہو جاتی، امام کی اور مقتدیوں کی دو دو ہو جاتی. تو اس کے اتنے خوبصورت طریقے ہیں، 8-10 طریقے یہ نماز نبوی جو آپ کو میں نے ریکمینڈ کی، اس میں آپ کو صلاۃ الخوف کے 5-6 طریقے ملیں گے. واقعی دل کو کچھ ہوتا ہے سوچ کے، اتنا سامان بھی اٹھائے. قرآن میں بھی آیت آئے گی، پڑھیں گے جماعت سے نماز پڑھی، ظہر کی نماز تھی، تو دشمنوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں کتنا اچھا موقع ملا تھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے. تو لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے کہ جو ان کو اپنے بیوی بچوں مال جان سے بھی پیاری ہے. اشارہ تھا عصر کی طرف، دشمن ادھر بیٹھ کے پلاٹنگ کر رہے ہیں کہ اچھا جو ہی عصر کی نماز کا وقت آئے گا یہ نماز پڑھیں گے، ہم پیچھے سے حملہ کریں گے. اب اللہ کے نبی کو نہیں پتا، تو اللہ کو تو پتا تھا، آپ نے اس سے پہلے یہ حکم دیا کہ اب آپ نے سب نے نہیں پڑھنی، آدھے پڑھیں گے آدھے پیچھے آدھے بس. پھر وہ کردار کیا تھا، آج آپ ذرا اپنے نیچے روڈ پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، شادی ہالوں میں، مالز میں پھرتے مسلمانوں کو سوچیے، ہے یہ کیفیت؟ یعنی آج اگر جس طرح 7-9 رش آورز ہوتے ہیں یا 3-5 رش آور ہے، صاف پتہ ہے کہ سکولوں کے ڈسمسل ٹائم ہے، جاب سے لوگ آتے جاتے ہیں. اگر دن میں 5 بار اٹلانٹا اور دوسرے ملکوں کی شہروں کی روڈ جام ہو جائے، کیوں کہ ہر گاڑی کا رخ مسجد کی طرف ہے، تو کیا یہ پبلسائز نہ ہو جائے بات کے جی دن میں 5 بار یہ لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ لیکن ہم اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے. مجھے اس کا ایک اچھا آئیڈیا لگا، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کم ٹو سکسیس نام رکھا ہے. تو وہ اس میں ہر اس کا نمبر ایڈ کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو نماز کا ریمائنڈر دیا جائے، تو پھر زور وقت پہ وہ میسج دیتے ہیں. یعنی ایک قسم کا ایک کمیونیکیشن گروپ بن گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو نماز یاد کرانی ہے کہ تم نماز پڑھ لو. اور جن کے اندر الارم لگے ہوتے ہیں وہ تو گھڑبڑا کے اڑ جاتے ہیں، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی کیونکہ ان کو پتا کہ ہماری نماز چلی جائے گی. تو نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک اور طریقہ، صلاۃ الخوف رجالا و رکبانا، پیادہ یعنی پیدل اور سوار ہو کر نماز خوف ادا کرنا. وعنہ رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کانوا اکثر من ذلک فلا یصلوا قیاما و رکبانا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں اس قدر اضافہ ہے، یعنی اسی حدیث کے آگے ایکسٹرا بات کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دشمن اس سے زیادہ ہو تو پیادہ اور سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھیں. شدت قتال کے وقت ایک رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، بلکہ اشاروں سے ادا کرنا بھی جائز ہے. یعنی بعض دفعہ صرف ایک ایک رکعت بھی پڑھی صحابہ نے، بعض دفعہ اپنے گھوڑوں کے اوپر، گھوڑوں کے رخ پہ جدھر جنگیں کرتے تھے اور ساتھ نماز کی نیت کر لیتے تھے، یہ 1-to-1 جنگ تھی. انہوں نے یہی لکھا ہے کہ دشمن تھوڑے ہیں تو اس طرح بھی پاسبل ہے، لیکن دشمن اتنا زیادہ ہے کہ یہ پروٹوکول بھی نہیں چلتے ہیں اشاروں سے، نماز ضرور پڑھیں گے. پھر ایسی نمازی قوم سے دشمن کیوں نہ ڈرے. پھر آگے دیکھیے گا، صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء، تعاقب کنندہ اور تعاقب شدہ کا سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا. تعاقب کنندہ کون ہوتا ہے؟ عقب کہتے ہیں ایڑی کو, پیچھے سے عقیب ہے یا عقاب بھی اسی سے آتا ہے, جو کسی کا پیچھا کر. تعاقب شدہ کون ہے؟ جس کا کو پیچھا کر رہا ہے. تو پھر کس طرح ہوگی؟ اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے سواری پہ. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا یصلین احد الاسر الا فی بنی قریظہ فادرک بعدہم الاسر فی الطریق فقال بعدہم لا نصلی حتی ناتیہا وقال بعدهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤتف احدا منهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم سے فرمایا ہر شخص قبیلہ بنو قریظہ میں پہنچ نماز پڑھے. بعض لوگوں کا سر کا وقت راستے ہی میں آ گیا تو انہوں نے کہا ہم جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن بعض کہنے لگے کہ ہم ابھی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے کسی پر اظہار ناراضگی نہ کیا. اب یہاں یہ بات تھوڑی سی پڑھیے گا کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ کے اس فرمان کا یہ مطلب لیا کہ راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ کیے. پڑاؤ کس کو کہتے ہیں؟ سٹاپ اوور, رکنا. پڑاؤ کیے بغیر ہم جلدی پہنچے, انہوں نے نماز قضا کی اور اسے سواری پر ہی ادا کر لیا, جبکہ دوسرے صحاب نے آپ کے فرمان کو ظاہر پر محمول کیا, یعنی اس کے ظاہری معنی لیے. محمول کرنا کیا تھا؟ قیاس کرنا, امیجن کرنا, سوچنا کہ اگر تعمیل حکم میں نماز دیر سے بھی ادا ہوئی تو ہم گناہ گار نہ ہوں گے. چنانچہ فریقین کی نیت درست تھی, اس لیے کوئی بھی قابل ملامت نہ ٹھہرا. اور اگر آج کے دور کے مسلمان وہاں ہوتے, یہ بنو قریظہ کا پیچھا کر رہے تھے. یہ واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے. غزوہ احزاب میں اس کا بہت ڈیٹیل سے ذکر ہے کہ جب غزوہ خندق ہوئی مختلف طرف سے لوگ آئے, انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایکا کیا, تو اونلی مسلمز کے پاس جو ایک ریسورس تھا وہ مدینہ تھا. تو مدینہ کے اندر جیوس تھے, جیوس نے اللہ کے نبی سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا عیسیٰ کے مدینہ کی صورت میں کہ اگر باہر سے حملہ ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ اپنے خندق کھود کر باہر روک دیا کیونکہ سٹاپ ہے. لیکن یہ بنو قریظہ مدینہ میں رہتے ہوئے آ کے اندر سے انہوں نے غداری کر دی تھی, تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا. غزوہ خندق بہت اعصاب شکن جنگ تھی, یعنی ٹینشن اور سٹریس والی جنگ تھی. آپ نے جب اسے ایک مہینے کی جنگ کے بعد جب دشمنوں پہ روب تاری ہو گیا, سب چلے گئے, گھر آئے تو ہتھیار اتارنے لگے تو جبرائیل آ گئے. کہا آپ کیسے ہتھیار اتارے, ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے. کیا ہوا؟ کہا بنو قریظہ کا آپ ذرا مزہ چکھائیں. اللہ نے حکم دیا, فوراً اللہ کے نبی نے ایک کال دی. صرف ہم تو تھک جاتے ہیں اتنی جلدی. ایک کال دی کہ تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ کے قلعے, جو وہاں سے اگر چلتے تو مراد تھا کہ عصر تک پہنچ جائیں گے, کہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہاں سب پہنچ جائے. کوئی چون نہیں, کوئی چرا نہیں, کوئی بہانے نہیں, کوئی تھکے ہوئے نہیں. ایک مہینے کا سٹریس تھا. قرآن کہتا ہے وہ زلزلو زلزالن شدیدہ, ہلا مارے گئے, کلیجے حناجر پہ آ گئے, کلیجے حلق میں آ گئے, اتنا خوف سٹریس سہا. اس کے بعد تو چل پڑے. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا قرار دادے پیش کرتے ہیں, ہم پہ ظلم بہت ہو رہا ہے, ہم اوور برڈن ہو رہے ہیں, ہمیں آج بھی بلا رہے ہیں, کل بھی بلا رہے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں. صحابہ سمے نہ بتانا تھے, لگتا ہے وہ تو ذہن دماغ عقل یوز ہی نہیں کرتے تھے. اور یہی ہوا, سفر تو شروع ہو گیا, کچھ نے کہا نماز کا وقت آگے تو پڑھ لیتے, اور کچھ نے کہا نہیں وہاں پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا. دیکھیے دو کنٹرڈکشن والی باتیں نا, آج اس پہ دو مسجدیں بن چکی ہوتی, مینجمنٹ ٹوٹ چکی ہوتی اور معاشرہ گروتھ ہوتی, ایک مسجد سے دو مسجدیں نکل چکی ہوتی. انہوں نے کہا نہیں, اب کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی. وہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. یاد رکھیے جتنے مرضی مسلم گروہ کام کریں دین کا, نو پرابلم, دین کو نقصان نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے. جب ایک دوسرے کے دین کو, مسلک کو, ایک دوسرے کی شخصیات کو نشانہ بنا کر پھر لوگوں کو ان کے خلاف باتیں کریں ادھر سے ادھر, یہ غلط چیز ہوتی ہے. آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ کر لیجئے, آپ کے سامنے جو پوائنٹ ہے آپ اس کو دیکھیے, لیکن دوسرے کو برا نہ کہیے. تو اب یہاں یہ جو باب ادھر آیا کہ تعاقب جس کا کیا یا کیا جا رہا ہے, تو مراد یہ کہ صحابہ کا لشکر تھا نا, پیچھا کرنے جا رہے ہیں تو سواریوں پہ اشارے سے بھی نماز پڑھ. یعنی یہ انہوں نے جو کیا, ذرا اس پہ بھی غور کیجیے. کچھ نماز کے لیے رکتے, انہوں نے کہا اچھا نماز بھی پڑھنی ہے تو تطبیق کیسے کی, یعنی ہو دیکھیں جس لائک وہ کہنا چاہیے, اس حکم کی امپلیمنٹیشن کیسے کی کہ چلتے چلتے نماز بھی پڑھ لیتے نہ رکے, وقت پہ پہنچ بھی گئے. تھی تو بہرحال یہ ایک مختصر سا تعلق تھا صلاۃ الخوف کا, لیکن اس کی مزید ڈیٹیلز آپ پھر نماز نبوی میں سے پڑھ سکتے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے. سال میں دو ہی بار ضرورت پڑتی ہے لیکن ہر سال بھول جاتا ہے عید آنے تک, تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو اچھا لگے. چلیے اگلا ٹاپک آج کا دیکھیں گے, کتاب العیدین پیج نمبر 359 ہے. عیدین عید کی جمع, عیدین دو عیدیں. دیکھیے لفظ عید کو عید کیوں کہتے ہیں, عادی ہونا کیا کہتے ہیں, عادت کس کو کہتے ہیں, ایک ہی چیز گھوم گھوم کر واپس آنا. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن گھوم گھوم کر واپس آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر تہوار کے طور پر خوشیوں کے موقع پہ جو دو دن آتے ہیں, جو دو سال کے دن ہیں, اس پہ استعمال ہوتا ہے. الحراب و درق یوم العید, عید کے دن برچھیوں اور ڈھالوں سے جہادی مشق کرنا. اب یہ کیا تھا, عربوں کا گیم تھا, وہ برچھیوں سے کھیلتے ہیں. آپ نے کبھی بھی کوئی تاریخی ڈراموں میں دیکھا ہوگا جا رہا ہے کہ عید کے دن کیا کیا جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتانی تغنیانی بغناء بواسن فتجا علی الفراشی وحول وجہہ ودخل ابو بکر فانتحرنی وقال مزمارۃ الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعہما فلما غفل غمستہما فخرجتا. بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت عائشہ سے, کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, اس وقت میرے ہاں دو لڑکیاں یعنی چھوٹی بچیاں نا, یہ دیکھیں یہاں لفظ جاریہ آیا ہے, تو جاریہ سے فوراً ذہن میں لے آئیے آج کے دور میں 5-6 سال کی بچی جو بڑی خوبصورت لگتی ہیں, پھدکتی ہوئی چھوٹی, اچھی اچھی توتلی سی باتیں کرتی ہیں, تو ینگ بالکل ارلی بچیاں تھی. تو دو بچیاں بیٹھی تھی جنگ بواس کے گیت گا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر لیٹ گئے, اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا. کون تھے ابو بکر عائشہ کے باپ تھے, تو ڈانٹ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ شیطانی آواز ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف فرمایا ان کو چھوڑ دو. پھر جب ابو بکر ہوئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئی. اس روایت کے آخر میں ہے کہ یہ واقعہ عید کے دن ہوا جبکہ خبشی مسجد میں برچھیوں اور ڈھالوں سے جہادی مشقوں میں مصروف تھے. یعنی اس گانے بجانے کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایک روایت میں حضرت عائشہ نے وضاحت کی کہ وہ دونوں معروف گلوکارہ نہ تھی, صرف عام لڑکیاں تھیں جو عید کے دن اظہار مسرت کر رہی تھیں. اور گا کیا رہی تھی یہ پڑھ لیجئے, بغنائی بواس, جنگ بواس ایک جنگ تھی ان کی بہت طویل عرصہ چلی, تو جہادی نظمیں تھی. تو کیا پتا چلا کہ عید کے دن کوئی ایسا ترانہ, کوئی نظم, کوئی ایسے نشید جس میں میوزک نہ ہو, جذبات کو بھڑکانے والی کوئی گندی چیز نہ ہو, تو کہی جا سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ حضرت ابو بکر کی غیرت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگا, اس لیے یہ جو نشید ہوتے ہیں یا یہ بہت لیس کہہ لیجئے کہ ان کا لیول ہونا چاہیے زندگی میں. بعض جب ہمیں دیکھا گانے چھڑا کر, پر جب ہم نشید پہ بچوں کو لاتے ہیں تو وہ قرآن نہیں سنتے. تو بس یہ ایک بیچ کا مڈل وے تو بنا لیجئے, لیکن ہر وقت نشید نہ سنتے رہے, یہ چیز ہے. اور خاص طور پہ پھر اگر اس میں عجیب و غریب چیزیں ہوں گی تو, لیکن اس سے پتا کیا چلا کہ عید کے دن خوشی کے اظہار کے طور پر کچھ اس قسم کا اہتمام ہو سکتا ہے. پھر اگلا باب کے الاکل یوم الفطری قبل الخروج, عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا. ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقض یوم الفطری حتى یاکل تمراتی, وفی روایت عنہ قال ویاکلہن وترا. حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں نہ لی, یعنی جب تک آپ عید الفطر کے دن چند کھجوریں نہ کھا لیتے, نماز کے لیے نہ جاتے, اور انہی میں سے ایک روایت ہے کہ تاک عدد میں کھجوریں کھاتے تھے. کیا پتا چلا کہ عید الفطر کی چیزیں کھانا پسندیدہ ہے. شربت نوش کرنا بھی صحیح ہے, اگر گھر میں میسر نہ ہو تو راستے میں یا عیدگاہ پہنچ کر کھا پی لے, اس کا ترک متروک ہے, بہتر ہے کہ تاک کھجوروں کو کھایا جائے. کیا پتا چلا کہ عید الفطر کیا ہوتی ہے, روزے رکھنے کا ایک انعام ہوتا ہے نا, 30 یا 29 دن آپ نے صبح اٹھ کر سحری کھائی اور پھر بھوکے رہے, رائٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اگلے دن تم نماز سے پہلے کھاؤ, سمجھ گئے, یعنی ایک تحفہ ہے. تو میٹھی چیز کھانی چاہیے, کھجور ہے تو بہت اچھا ہے, میٹھا ہے کچھ ہے, لیکن یہ کسی روایت میں میں نے نہیں پڑھا کہ وہ سوئیاں ہوں اور دودھ والی ہو اور شیر خورما ہو اور اس کے اوپر وہ چینی ڈالی جائے, لیکن یہ ہمارا کلچر ہے, اٹس فائن, کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ بچوں کو کہ سوئیاں کھائیں, وہ کہتے ہیں میں ایک چاکلیٹ دے دیں, وہ بھی تو میٹھا ہی ہوتا ہے نا, تو آپ ان کو فتوا دے دیں نہیں سوئیاں کھانا ثواب ہے چاکلیٹ کھانا حرام ہے, تو آپ اس کو کھجوروں پہ چڑھا ہوا چاکلیٹ دے دیں, وہ چاکلیٹ والی کھجوریں بھی ہوتی ہیں, لیکن باہر آ جائے کہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں. اچھا یہ سنت ہمیں بڑی یاد ہے, میٹھی سنتیں ہمیں بالکل نہیں بھولتی ہیں. اچھا اب اگلی حدیث میں پڑھ لیجیے, اب سوال آپ کے ذہن میں عید الاضحیٰ کا آنا چاہیے. تو عید الاضحیٰ کیا ہے؟ الاکل یوم النہری، عید الاضحیٰ کے دن کھانے کا بیان. اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ چیونچرا کرتے ہیں، کہتے کیا فرق پڑتا ہے، کھا لو میٹھا، یہ ہے وہ ہے. سنت. اللہ کے نبی کون تھے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. تو سنتوں پہ عمل کرنا ہے ہم نے. تو عید الاضحیٰ کے دن ڈفرینٹ بات ہے. عید پہلے میٹھا کھانا لازمی ہے اور عید الاضحیٰ سے پہلے نہیں کھاتے تھے. کیسے؟ انل براء رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدا به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجی فننحر فمن فعل فقد اصبح سنتنا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرمایا، آج کے اس دن میں پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے. تو جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. امام بخاری اس حدیث پر جو باب باندھتے ہیں وہ کہہ کہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن پہلی سنت کا بیان. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، رسول اللہ عید الاضحیٰ کے دن واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے. اب آپ دیکھیے دونوں کی حکمت. عید الفطر چونکہ روزوں کے بعد آتی ہے اس لیے کہا کہ تحفے میں کھا لو، ڈفرینٹ لگے گا نا اتنے دن کے بعد اس وقت صبح کھانا. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، عید الفطر نسبتاً دیر سے بڑھتے تھے، یعنی خوب سورج کھل جاتا، آج کی زبان میں آپ کہہ لیجیے کہ 9-10 بج جائیں تو اس وقت آپ پڑھتے تھے. لیکن عید الاضحیٰ جو ہے نا، سن رائز کے فوراً بعد اس کی نماز ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، ایک وجہ اتنی صبح ارلی، بالکل فجر کے فوراً بعد کا وقت تھا. کیوں؟ اس جا کے قربانی کرنی ہوتی ہے. آپ خود دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنا کام ہوتا ہے لوگوں کو، تو جو لوگ جلدی جلدی کر لیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پھر عید الاضحیٰ کے لیے پہلے نہیں کھاتے تھے. دوسری بات ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم قربانیاں کرتے ہیں، تو قربانی کا گوشت خود کھانا اچھا ہے نا، تو پھر قربانی کے گوشت سے یہ قسم کا روزہ افطار کرنے والی بات ہوتی ہے. اب اس میں بہت سارے سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھنے چاہیے اور اٹھتے بھی ہوں گے، اور وہ کیا ہے کہ جی قربانی یہاں نہیں کی، تن میں کی، وہ بعد میں کریں گے. جو بیسٹ کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا بکرا آج نہیں ہونا کل ہے تو کل تک تو روزہ نہیں رکھیں گے، کسی دوست کا ہے تو اس کے سے گوشت لے لے، کچھ نہیں ہے. لیکن وٹ ایور بیسٹ یو کین ڈو اٹ. سنا طریقہ تو بعد عید کے گوشت سے ہی قربانی کی جائے، لیکن قصائی صاحب نہیں ملے اب کیا کریں گے آپ؟ تو پھر جو بھی ملے، لیکن کم از کم یہ تو مان سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے پھر کچھ نہیں کھانا. تو پھر بچوں کو بھی اسی کی عادت ڈالیے. عنہ رضی اللہ عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاۃ فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاۃ فانه قبل الصلاۃ ولا نسك له. ابو بردۃ بن یار خال البرائی یا رسول اللہ فانی نسکت شاتی قبل الصلاۃ وعرفت ان اليوم یوم اقل وشربی واحببت ان تكون شاتي اول شات تذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاه فقال شاتك شات لحمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان عندنا اناقا لنا جزعه احب الي من شاتين فتجزيني قال نعم يا ان احد بعدك. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی کہ آپ نے عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، تو کہا جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے اور ہمارے جیسی قربانی کرے، کیا مطلب سیم طریقہ ہو، تو اس کا فریضہ پورا ہو گیا، اور جس نے نماز سے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہونے کی بنا پر قربانی نہیں ہے. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی کر لی تو قربانی نہیں ہے، وہ پھر ایک عام صدقہ ہے. براء رضی اللہ عنہ کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے تو اپنی بکری نماز سے پہلے ہی ذبح کر دی. انہوں نے سوچا ہوگا بعد میں قسم نہیں ملے گا، یا نیکی کا کوئی شوق تھا کثرت سے کرنے کا، کیونکہ میں نے سمجھا کہ آ چکے کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے ہی گھر میں بکری ذبح کی جائے. اس بنا پر میں نے اپنی بکری ذبح کر دی، نماز کے لیے آنے سے پہلے کچھ ناشتہ بھی کر لیا، لگتا ہے فجر کے بعد شروع ہو گئے ہوں گے پکانے کے لیے. آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، یعنی گوشت کھا لیا تم نے، قربانی نہیں ہوئی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے جو مجھے دو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے سوا کسی اور ہوگا. अब इसमें समझिएगा कि कुर्बानी का जानवर कम से कम दो दांत वाला होना चाहिए। ये बच्चा छोटा था, अब ये बेचारा पहले कर चुका था, तो आपने कहा चलो छोटा बच्चा कर दो, अगर अदरवाइज सिर्फ खाली वो बच्चा तो फिर इसकी कुर्बानी नहीं होती। ये सिर्फ इनके लिए खास था। इससे पता चला कि दीन इंसान के पाकीजा जज्बात का नाम नहीं, बल्कि इसके लिए मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होना जरूरी है। अब आप देखिए क्या फर्क पड़ता है, आप अक्ल से पूछिए। जो लोग आज दीन के नाम पे नए नए काम करते हैं ना, फिर आप उनसे पूछते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या करते हैं, आगे से जवाब क्या देते हैं, फर्क क्या पड़ता है, हर्ज क्या है, किसका दिल टूटा, किसकी हुआ, चलो भाई सवाब ही हुआ ना, अल्लाह के लिए किया। कोई भी कुरान पढ़ो, कहते चलो कुरान ही तो पढ़ रहे हैं ना, चलो जी किसी को खाना ही तो मिल रहा है, अच्छा कब्रों पे लंगर खोला, फिर क्या गरीब भूखे तो नहीं, नहीं फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि जो अल्लाह ने नहीं कहा वो नहीं माना। अब कोई अजान से पहले नमाज पढ़ ले, रुकू से पहले सजदे कर ले, एक रुकू की जगह दो रुकू कर ले, तो नहीं बात बनेगी ना। तो जिंदगी के सारे तरीकों में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह फॉलो करना है। ये अल खुरूज इला मुसल्ला बिगैर मिंबरिन, ईदगाह में मिंबर के बगैर जाना। अन अबी सईद अल खुदरी जी रजी अल्लाह अन्हु قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع باسا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن سلط فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبست بثوبه فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا أبا سيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما علم والله خير مما لا علم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل. رواه البخاري. طويل روايته तर्जमा देखते हैं। अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते तो पहले जो काम करते वो नमाज होती, इससे फरागत के बाद आप लोगों के सामने खड़े होते। अब नोट कीजिए, पहले क्या काम है, ईद का जाना, ठीक है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ते, इसके बाद फरागत के बाद आप लोगों के सामने खड़े होते, लोग अपनी सफों में बैठे रहते, तब आप इन्हें नसीहत और तलते और अच्छी बातों का हुक्म देते। क्या पता चला, जुमे की नमाज से ईद की नमाज का डिफरेंस, जुमे में खुतबा पहले बाद में, ईद की नमाज में नमाज पहले खुतबा बाद में, फर्क क्या पड़ता, क्या हरज है, ये हरज है कि सल्लु कमा रअयतु मुनी उसल्ली। फिर क्या करते, फिर अगर कोई लश्कर भेजना चाहते तो इसे तैयार करते, या जिस काम का हुक्म करना चाहते हुक्म दे देते, फिर वापिस घर लौट आते। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद भी लोग ऐसा ही करते रहे, यहाँ तक कि मैं मिरवान के साथ ईद उल अज़हा या ईद उल फितर में गया, वो इस वक्त मदीना का हाकिम था, तो जब हम ईदगाह पहुंचे तो वहां एक मिंबर रखा हुआ था जो कसीर बिन सल्त ने तैयार किया था। मिरवान ने अचानक चाहा कि नमाज पढ़ने से पहले इस पर चढ़े, तो मैंने इसका कपड़ा पकड़कर खींचा। देखिए अब जरा कितनी वाज़ेह रिवायत है कि नमाज देने की कोशिश कर ली, लेकिन इससे मुझे झटक दिया और मिंबर पर चढ़ गया। फिर इसने नमाज से पहले खुतबा दे दिया, तो मैंने इससे कहा अल्लाह की कसम तुम लोगों ने सुन्नत नबी को बदल दिया। इसने कहा जनाब अबू सईद खुदरी, वो बात जाती रही जो तुम जानते हो। मैंने जवाबन कहा अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूँ इससे कहीं बेहतर है जिसे मैं नहीं जानता। इस पर मिरवान बोलने लगे बात दरअसल यह है कि लोग हमारे खुतबे के लिए नमाज के बाद नहीं बैठते, लिहाजा मैंने खुतबे को नमाज से पहले करवा दिया। अब आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा अमल है ना, जो एक सही हदीस के मुकाबले पे किया गया, अल्लाह के नबी के अमल के मुकाबले पे किया। अब बहुत लोग आज भी, यानी आपके मेरे लिए बहुत सिंपल क्राइटेरियन बन गया कहाँ नमाज पढ़े कहाँ ना पढ़े, किस मस्जिद में जाएं ईद की नमाज पढ़ने किस में नहीं। पहली बात है ईद की नमाज खुली जगह पे जाना चाहिए, कोई हॉल कोई ओपन एयर, मस्जिदों में नमाज मजबूरी के बगैर नहीं पढ़ती, हुक्म है, तभी तो वो औरतें भी जाएंगी ना जो नहीं जा सकती मस्जिद में भी, ठीक है। दूसरी बात है कि ये मेहरवान ने ये तब्दीली अपने इज्तिहाद से की थी, ये अपने वक्त के हाकिम थे, इन्होंने ये कर ली जो नस के मुकाबले में होने की बिना पे अमल के काबिल नहीं थी। हजरत अबू सईद ने जब इसका नोटिस लिया, इसे ये मालूम हुआ कि अगर हुक्मरान किसी बेहतर काम पर मुवाफकत न करें तो खिलाफ उला काम को अमल में लाना जायज है। क्या पता चला, کہ یہ ان کا ذاتی عمل تھا، قرآن سنت سے اس کا تعلق نہیں تھا. تو آج اگر کسی مسجد میں کہیں بھی اگر خطبہ پہلے اور نماز بعد میں پڑھی جائے گی تو وہ درست طریقہ نہیں ہوگا، یہ مراد ہے. اور اگر حکمران کوئی اچھا کام نہ کریں تو پھر ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ان کو صحیح بات کی نصیحت کی جا سکتی ہے. عید کے دن چلنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت ادب ہے، المش و رقوب الى العید و صلاۃ قبل الخطبتی. عید کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانا اور خطبے سے پہلے نماز ادا کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ جابر ابن عبداللہ اللہ عنہم قالا لم یکن یعزن یوم تری ولا یوم الادھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہ عید الفطر کی اذان ہوتی تھی اور نہ عید الاضحیٰ کی. بات نوٹ کیجئے کہ عید کی نماز سے پہلے نہ تو نفل ہے اور نہ اذان ہے، ٹھیک ہے، اور نہ خطبہ. خطبہ بھی بات میں ہے، نفل بھی پڑھنے بھی نہیں ہے اور اذان تو ہوتی نہیں ہے. اس روایت میں نہ پیدل چلنے کا ذکر ہے نہ سواری پر جانے کی ممانعت ہے، جس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ دونوں طرح عید کا جانا درست ہے، اگرچہ پیدل جانے میں زیادہ ثواب ہے. خطبے سے پہلے نماز کا ہونا اوپر کے باب سے ثابت ہو چکا، یہ بات پتہ چل گئی. اب کیا سمجھ آ گئی کہ جا سکے، لیکن اگر تھوڑی دور گاڑی کاری کر کے سنت پہ عمل کریں کہ پکا تک پہنچے تو بہتر ہے. اور میرا جب اتنے بڑے لوگوں کے مجمع ہوتے ہیں تو گاڑیاں دور ہی کھڑی کی جاتی ہیں، رائٹ. اب نماز عید کے بعد خطبہ، الخطبۃ بعد العید، اب وہ کیسا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فکلہم کانوا یصلون قبل الخطبۃ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ پڑھی. یہ سب حضرات خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھتے تھے. بات واضح. فضل الایام فی ایام تشریق، بڑی عید کے بعد کے تھیم دے. اچھا ہم کیا کہتے ہیں، آج عید، کل ٹرو، پھر مرو، پھر کوئی اور بھی ایک نام ہوتا ہے. یہ ٹرو جو ہوتے ہیں نا، یہ ایام تشریق ہوتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذا العشر، قال ولل جہاد، قال ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجی بشیء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی اور دن میں عبادت ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں. آپ یہاں سے نوٹ کریں کہ صحابہ جہاد کو کتنی بڑی نیکی سمجھتے تھے. ہم ہوتے تو ہم اس کی جگہ کوئی اور نیکی کا نام لیتے جو ہمیں آسان لگتی ہے، عمرہ کرنا یا حج کرنا. ہاں نہیں، کہا جہاد بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں. ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے، پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ اپنی جان مال قربان کر دے. لیکن آج ہمارے سے گزرتے ہیں غفلت کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ اس کی عبادت کی فضیلت ہے، جو حج پہ گیا وہ تو وہاں وہ منا اور مزدلفہ کے جگہوں پہ کرے گا، لیکن عام طور پہ بھی انسان کو عمل کرنا چاہیے. تو عید کی خوشی اپنی جگہ، لیکن اس کو اللہ کی نافرمانی بنانا چاہیے. بعض جگہ پورے رمضان کی نیکیوں کو لوگ صرف عید کی پارٹیوں میں ضائع کر دیتے ہیں. بعض لوگ عید رمضان کے آخری دنوں میں ایسے ایسے ٹکٹ سیل کرنے شروع ہو جاتے ہیں جس میں فن کے نام پہ گناہ گاریاں ہوتی ہیں اور وہ عید کی پارٹیوں کے نام پہ ہوتی ہیں. تو نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب جاتے ہوئے عید کی طرف پڑھیں کیا؟ التکبیر ایام منن ازا و ازا غدا الى عرفات. ایام منا، منا کے وہ دن ہوتے ہیں نا اصل میں، وہی ایام منا و ازا غدا الى عرفات. ایام منا اور میدان عرفات میں جاتے ہوئے تکبیریں کہنا. عن انس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن التلبیت کیف کنتم تصنعون مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان یلبی لا ینکر علیہ و یکبر المکبر فلا ینکر علیہ. کتنے خوبصورت لفظ ہیں. اب اگر آپ یہ لفظ دیکھیں نا، صرف ایک، یہ یلبی کیا ہے؟ اس لفظ کا صرف یلبی کہنا کا لفظ اردو میں ایک ترجمہ بتا کہ وہ شخص لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اور عربی میں صرف ایک لفظ ہے یلبی. ملبی کون ہے؟ لبیک کہنے والا، ٹھیک ہے. تو کیا روایت ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے، ان سے لبیک کہنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کس طرح کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا، اسے منع نہ کیا جاتا، اور اسی طرح تکبیریں کہنے والا تکبیر کہتا، تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا. تکبیریں کون سی ہوتی ہیں؟ جو عید کی عموماً پڑھی جاتی ہیں. کوئی لبیک اللہم لبیک کہہ لے یا کوئی اگر سبحان اللہ بحمدی ہی اور جو بھی بھیرات ہیں وہ کہے تو کوئی حرج نہیں. اور عیدین کی جو روح کیا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو, ٹھیک ہے. فسب بھی بسم ربک الاعلی, اللہ کی کبریائی اس کی عظمت ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یام حج میں تلبیہ ترک کر دیا جائے, بلکہ تلبیہ بھی کہیں اور تکبیریں بھی کہیں. پھر النحر وذبح بالمصلی یوم النحر, قربانی کے دن عیدگاہ میں اونٹ یا کوئی جانور ذبح کرنا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینحر او یذبح بالمصلی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ یا کسی اور جانور کی قربانی عیدگاہ میں کرتے تھے. پتہ چلا کہ عیدگاہ جہاں نماز پڑھی پھر اسی کے پاس بعد میں قربانیاں ہوں گی, یہ مسنون ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اجازت نہ ہو تو پھر آپ ہر جگہ تو نہیں کریں گے, جو کر سکے وہ کر لیں. ابھی بس عید کی نماز پڑھ لی, کوئی ہو گیا, واپس کب آئیں گے؟ خالف الطریق اذا رجع یوم العید, عید واپسی پر راستہ بدل لینا. کیوں بھائی؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل سکیں, عید کے دن ملنا جلنا پسندیدہ. فرمایا ان جابر رضی اللہ عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق. حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ تبدیل کرتے, ایک راستے سے جاتے تو واپسی کے وقت دوسرے راستے کو اختیار کرتے. تو ہر طرف اسلام کی شوکت کا اظہار ہوتا, قدم پڑتے وہاں نقطے گواہی دیں گے وہ جگہ, اور ساتھ ہی خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ پھر محبت کا اظہار ہوگا. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فی امر الحبشۃ تقدم وزاد فی خاصی روایتی فزجرہم عمرو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاہم امنن بنی ارفیدتا. عائشہ کی حبشیوں سے متعلقہ روایت جو پہلے, یہاں اس میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا جب حضرت عمر نے ان کو جھڑکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو اے بنی ارفیدہ, آرام اور سکون سے کھیلو. تو کیا پتہ چلا, امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ اگر کسی کو باجماعت عید نہ ملے تو دو رکعت پڑھ لے, کیونکہ اس روایت کے مطابق یام عید کا تقاضا ہے کہ نماز باجماعت پڑھی جائے, رہ جائے تو الگ سے پڑھی جائے. اور یہ سارے مسائل بھی روزوں کے مسائل وہ آپ انشاءاللہ جب اپنے کورس میں پڑھیں گے, سبیل الجنہ کورس کا وہ حصہ ہے, تو اس کا آخری ٹاپک جو ہے وہ عید کے مسائل ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے کتنی چیزوں کو پڑھا, اس میں آخری چیز جو ہم پڑھی ہے وہ عید کے مسائل ہے. اس کو دیکھ کر تو دل کر رہا ہے کہ جلدی سے عید آ جائے.